بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، تعلیم اور تربیت کے نبوی اصول درس جاری ہے. ہم بات کر رہے تھے تربیت کے چوتھے رکن کے تعلق سے، تربیت کا ماحول، اور تربیت کے ماحول کی قسمیں بیان کر رہے تھے پچھلے درس میں، اور ہم رکے تھے تربیت کی قسموں میں سیاسی ماحول پر. تربیت کے جو ماحول کی قسمیں جو میں بیان کر چکا تھا، طبعی یا نیچرل ماحول، پھر سوشل ماحول، معاشرتی ماحول، جس میں گھر سب سے پہلا نمبر پہ ہے، گھر کا ماحول، پھر سوسائٹی یا پڑوسیوں کا ماحول، نمبر تین سکول کا ماحول، نمبر چار مسجد کا ماحول. ان چیزوں پر بات ہو چکی تھی. آج کی نشست میں سیاسی ماحول، سیاست کا بڑا اثر ہوتا ہے. جس ملک میں ہم رہتے ہیں اس ملک کی سیاست کیا ہے، اور اس ملک کے اندر کیا قوانین ہیں، اور کس طرح سے قوانین کا نفاذ ہوتا ہے. عام مسلمان یا عام لوگ جو اس ملک میں رہتے ہیں وہ کیسے رہتے ہیں ان قوانین کے اندر رہتے ہوئے. سیاست کے تعلق سے یعنی سلف صالحین بھی کافی آگاہ تھے. سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، بڑی پیارا فرمان ہے، مشہور معروف قول ہے. سیدنا عثمان فرماتے ہیں، ان اللہ یزع بالسلطان ما لا یزع بالقرآن، ان اللہ یزع بالسلطان ما لا یزع بالقرآن. اللہ تعالی حکمران سے وہ کام لیتا ہے جو قرآن سے نہیں لیتا. قرآن مجید کا اثر ہے، اور قرآن مجید کا اثر سیدھا دل پہ ہوتا ہے. قرآن مجید کے اوامر اور نواہی، قرآن مجید کی جزا اور سزا، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بیان فرما دیا ہے. لیکن کتنی لوگ ہیں جو قرآن مجید کے ان اوامر اور نواہی کو سمجھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی جزا اور سزا کے تعلق سے ڈرتے ہیں. اکثر لوگوں کو تو یہ حال ہے، قرآن مجید پڑھتے ہیں کہ چور کہ چوری ثابت ہو جائے تو اس کا دائیں ہاتھ کاٹ دو، زنا کرنے والے کو کوڑے مارو، قاتل کو قصاص کرو. لوگوں کو ڈرا ہے، بہت کم لوگ ڈرتے ہیں. لیکن جب ایسا حکمران آیا جس نے شریعت کا نفاذ کرنا شروع کیا اور اس قانون کو امپلیمنٹ کرنا شروع کیا، تو لوگوں نے ڈرنا شروع کیا. جب تک وہ قرآن مجید کے اندر موجود تھا، ایک نظریہ کی حد تک تھا، جب وہ پریکٹیکل امپلیمنٹیشن ہوئی اس کی، تب لوگوں نے ڈرنا شروع کر دیا. یعنی مومن کے امام کا تو یہ تقاضا ہے نا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام سنتے ہی سیدھا ہو جائے، کیونکہ اسے پتہ اگر میں ٹیڑھا راستہ اختیار کروں گا تو پھر مجھے کہیں نہ کہیں پہ میری پکڑ ہوگی، مجھے سزا بھی ملے گی. تو وہ اس سزا سے بچنے کے لیے وہ استقامت کا راستہ اختیار کرتا ہے. اور جو یعنی دیکھیں، کوئی بھی ملک بغیر حکومت کے چل نہیں سکتا، بغیر سسٹم کے قائم ہو نہیں سکتا. اور سسٹم کا نام ہے حکومت، اور حکومت بغیر حکمران کے چل نہیں سکتی. لیکن یہ دیکھا گیا ہے کہ سیاست کا اور حکمران کا بڑا اثر ہوتا ہے، اور اس کی یعنی چند مثالیں، چند مثالوں سے بعد میں آسان کر دوں کہ دیکھیں کتنا مؤثر ہوتا ہے سیاسی ماحول جو ہے. اب دیکھیں معتزلہ کو دیکھ لیں آپ. معتزلہ ایک گروہ ہے جو تقدیر کا منکر ہے، قرآن مجید میں تاویل اور تحریف کرنے والے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی صفات کے منکر ہیں، جو یہ کہتے کہ قرآن مجید مخلوق ہے. سلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ لوگ جو ہیں، انہوں نے بڑی کوشش کی اپنے اس فتنے کو عام کرنے کے لیے، ناکام ہوئے، بڑی کوشش کی. پھر آہستہ آہستہ وہ خلیفے تک پہنچنا شروع کر دیا. خلیفے پہنچتے پہنچتے خلیفہ مامون سے دوستی لگائی، اور اپنا جب یہ نظریہ پیش کیا تو انہوں نے جب قبول کیا، پھر اعتزال آہستہ آہستہ عام ہونا شروع ہوا. بلکہ لوگوں کو آزمایا بھی گیا، اہل سنت کو آزمایا بھی گیا. جو لوگ یہ نہیں کہتے تھے اہل سنت جماعت کے علماء میں سے کہ قرآن مخلوق نہیں ہے، یا اسے قتل کر دیا جاتا، یا اسے قید کر دیا جاتا، یا اسے نظر بند کر دیا جاتا، اور اس کے ساتھ سزا بھی ملتی، کوڑے بھی برسائے جاتے. تو آہستہ آہستہ اعتزال وجود میں آیا، اور کئی سالوں تک امت میں یہ عقلانیت کا بیج معتزلہ نے بویا ہے، منطق کا بیج، اعتزال کا بیج یہ معتزلی لے کے آئے تھے. آج بھی اس کا اثر آپ دیکھیں بہت سارے لوگوں میں موجود ہے جو عقل کی بات کرتے، منطق کی بات کرتے ہیں، اور ہر چیز کو عقل منطق پہ تولتے ہیں. ان کے اصل رہنما جو ہیں وہ صحابہ کرام نہیں ہیں، سلف صالحین نہیں ہیں، یاد رکھیں. ان کا اصل رہنما معتزلہ ہے. اسی عقل و منطق کی بنیاد پر انہوں نے قرآن مجید کی آیات کی باطل تحریف کی ہے، باطل تعویل کی ہے. قرآن مجید کی آیات کی تحریف کی اور باطل تعویل کی ہے. اسی عقل کی منطق کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کے صفات کا انکار کیا ہے. اسی عقل اور منطق کی بنیاد پر انہوں نے تقدیر کا انکار کیا ہے. وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر نہیں ہے، بعض ایسی چیزوں پر اللہ تعالیٰ قادر نہیں ہے. یہ اصل باتیں معتزلہ کی باتیں ہیں. قرآن مجید مخلوق ہے، یہ شر، یہ فتنہ کہاں سے آیا؟ معتزلہ سے آیا. بہرحال لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک گروہ کو، یہ گروہ ہمیشہ رہے گا، الطائفۃ المنصورہ، جو حق پہ ہیں، اللہ ان کو نصرت کرتا ہے. ہاں تکلیف میں وہ رہتے ہیں، تنگی میں وہ رہتے ہیں، ہر طرف سے انہیں مخالفین گھیر لیتے ہیں، طرح طرح کے عذاب اور ستم ان پر کرتے رہتے ہیں، زبانی ہو یا جسمانی تکلیف ہو، جس بھی طریقے سے گالی گلوچ دیتے ہیں، ان کو مارا جاتا ہے، پیٹا جاتا ہے، قتل کر دیا جاتا ہے، لیکن وہ اپنے اس راستے سے ایک بالشت بھی ادھر ادھر نہیں ہوتے. یہ محض اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ محض اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام اور احسان ہے ان لوگوں پر. اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے، اور ہمیں بھی اس صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائے. دوسری مثال دیکھیں، صوفیت کیسے پھیلی، قبر پرستی، یہ مزارات کی تعمیر کیسے پھیلی. صوفی جب تک دبے ہوئے تھے، جب تک اقتدار تک نہیں پہنچے تھے، تو ان کی دعوت اپنی حد تک محدود تھی، زیادہ نہیں تھی. یعنی آپ کا اثر آپ کے گھر والوں تک تھا، پڑوسوں تک، رشتے داروں تک تھا، یا آپ کے دوستوں تک تھا، اور یہ اثر کتنا بڑھ سکتا تھا؟ مخالفین بھی تھے جو اس راستے کو اسے روکتے تھے، لیکن ایک محدود تھا. لیکن جب خلافہ عثمانیہ آئی، اور خلافہ عثمانیہ میں یہ صوفی آہستہ آہستہ چلے گئے، اور ان کے ایوان میں جا کے بیٹھے، آہستہ آہستہ قربت حاصل کی، اور ان کو اپنا مشیر خاص بنایا گیا. آہستہ آہستہ خود خلیفہ عثمانیہ نے اس صوفیت کو اپنایا، آہستہ آہستہ وہ خود صوفی بن گئے، قبر پرست بن گئے. پھر انہوں نے پوری اسلامی دنیا میں جہاں تک موجود تھی قبر پرستی کو عام کیا، اور مزارات کی تعمیر کو عام کر دیا. میرے بھائیو، مکہ اور مدینہ ان پاک جگہوں کو بھی نہیں چھوڑا، حرمین شریفین کو بھی نہیں چھوڑا، بقیع میں بھی بڑی قبریں تھیں، مزارات قائم تھے. یہ اثر تھا سیاست کا. اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ امام محمد عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ، ایک شخص نکلتے ہیں، اللہ تعالی جب کسی کے اخلاص کو قبول فرماتا ہے، اور اس کو جد و جہد کو قبول فرماتا ہے، تو ایک شخص امت کے برابر ہو جاتا ہے. یاد رکھیں، اب یہ نہیں کہ میں اکیلا ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں، آپ کے ذمہ جو کام ہے وہ کریں. یہ کام کہاں تک کیسے پہنچے آپ کے بس کی بات نہیں، اس کے بارے میں سوچے نہیں آپ. اخلاص نیت، اتباع سنت کے ساتھ آپ کام کریں، اور دیکھیں اس کا اثر کہاں تک جاتا ہے، کیسے جاتا ہے. رزلٹ ہمارے بس میں نہیں ہے، آپ رزلٹ نہ دیکھیں. ارے درس میں 10 لوگ سارے آتے تو مجھے کیا ملے گا؟ نہیں نہیں، اس کو چھوڑیں آپ، رزلٹ نہ دیکھیں. آپ یہ دیکھیں آپ کی دعوت کیسی ہے، حق کی دعوت یا باطل ہے، قرآن و سنت کی دعوت ہے یا کچھ اور ہے، یا ملاوٹ ہے. ایک شخص نکلتا ہے، اسے گھر سے نکالا جاتا ہے، معاشرہ کہاں اسے قبول کرتا ہے؟ توحید کی دعوت، یہ قبر پرستی شرک کون سنتا ہے؟ عوام الناس سے بات کو شروع کیا، عام مجالس میں بات کو شروع کیا، اور ہر بات میں دلیل، ہر لفظ جملے کے بعد دلیل، قال اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر جملے کے بعد. اور بڑی کتابیں نہیں، چھوٹے چھوٹے تعلیفات، قواعد اربعہ، اصول ثلاثہ، کتاب التوحید، کشف الشبہات، نواقض الاسلام، فضل الاسلام، چھوٹے چھوٹے کتاب ہیں. یعنی آپ قواعد اربعہ کو دیکھیں، تین چار صفحے، زیادہ نہیں ہے. اگر آپ دو دفعہ پڑھیں تو یاد بھی ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ساری آیات ہیں اس کے، قرآن مجید کی آیات لکھی ہوئی ہیں. شیخ صاحب کے اپنے الفاظ آپ دیکھ لیں، اپنے الفاظ اتنی نہیں ہیں جتنی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور قول موجود ہیں. دیکھ لیں اور خود فیصلہ کریں. جلوطن کیے گئے، گھر سے نکالے گئے، ایک جگہ پہ گئے، وہاں کے حکمران نے ریجیکٹ کر دیا کہ میں ڈرتا ہوں مصیبت آ جائے گی، سب مخالف ہیں. دوسرے کے امام محمد بن سعود رحمہ اللہ نے ان کی دعوت کو دیکھا اور قبول کیا. اور بعض دیکھیں نیک بیوی، بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے. شیخ صاحب کی دعوت کو پہلے امام محمد بن سعود کی بیوی نے سنا، انہوں نے قبول کیا. ارے یہ تو قرآن و سنت ہے، انبیاء کی دعوت دینے والا شخص ہے، ارے اسے کیسے چھوڑا جا سکتا ہے؟ تو اپنے خاوند کو دیکھیں، بعض بیویاں کتنی پیاری ہوتی ہیں، کتنی اچھی ہوتی ہیں. واللہ ایسی عورتیں امت کے برابر کی ہیں. اپنے خاوند کو قائل کیا، تمہیں کس چیز کا ڈر ہے؟ کرسی کا ڈر ہے؟ واللہ جس نے اس راستے کو اپنایا کبھی ناکام نہیں ہوا. تو پھر دعوت پہ غور کیا، ارے قال اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تو اس میں ہے کیا، اس کے بغیر تو وہ بات ہی نہیں کرتے. جب بھی بات کرتے قرآن مجید کی آیت پیش کر دیتے، حدیث پیش کر دیتے، پریشان ہو گئے. کہ ٹھیک ہے میں تمہارے ساتھ ہوں. اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مدد کرے. ایک عالم اور ایک حاکم، اس حاکم کی سب نے مخالفت کی، جب اٹیک بھی کیے گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو نصرت عطا فرمائی. اور آہستہ آہستہ آپ دیکھتے ہیں ان دونوں اماموں کی دعوت آج افریقہ کے جنگلوں میں اور مغرب کی صحراؤں تک پہنچ گئی، پوری دنیا میں یہ دعوت پہنچ گئی. اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو توفیق عطا فرمائی. آہستہ آہستہ جس علاقے میں رہتے دریا، وہ پھر احسا کا علاقہ پورا، پھر آہستہ آہستہ یہ پورا سعودی عرب، حجاز وغیرہ، یہ سارا کا سارا. آپ دیکھیں آج سعودی عرب کہاں پہ، آل سعود کون ہے؟ محمد بن سعود کی اولاد میں سے ہیں. وہ سعود، محمد بن سعود، محمد عبد الوہاب، محمد بن سعود. آج بھی دیکھیں یہ واحد ملک ہے دنیا کا جس میں ایک مزار بھی نہیں، ایک قبر بھی نہیں جس کی عبادت کی جائے اللہ تعالیٰ کے سوا. باقی جتنے بھی ملک ہیں، ہر ملک میں ایک سے زیادہ قبر ہے، ایک سے زیادہ مزار ہے جس میں میلے لگائے جاتے ہیں، جس میں قربانیاں دی جاتی ہیں، جس میں نظر و نیازیں کی جاتی ہیں، جس میں ان کو پکارا جاتا ہے، ان کو مشکل کشا ہائی دروازہ بنایا جاتا ہے. آج ہمارے بچے مدارس میں دیکھیں تعلیم کیا ہوتی ہے، یہ جو کتاب التوحید، یہ جو میں نے بتایا نا، اصول ثلاثہ ابتدائی تعلیم میں پڑھایا جاتا ہے، اصول ثلاثہ، ٹھیک ہے، قواعد عرب میں شامل کر دیتے ہیں. کتاب التوحید متوسطہ میں، جو متوسط، جو مڈل، تین سال مڈل ہیں یہاں سعودی عرب میں، سیونتھ، ایٹھ اینڈ نائنتھ، یہ مڈل تعلیم ہے. اس میں کتاب التوحید پوری پڑھاتے ہیں، ساٹھ سے زیادہ باب ہے، پورا توحید کے تعلق سے ہے. اور پھر عقیدے کی کتابیں جو جب ثانوی تعلیم میں جاتے ہیں وہاں پہ پڑھاتے ہیں. پھر یونیورسٹی میں اگر کوئی ایسے پڑھنا چاہے شریعت کی تعلیم، پھر عقیدہ واسطیہ، عقیدہ طحاویہ ساری پڑھا دیتے ہیں. یہ کہاں سے آئے، یہ نظام تعلیم کہاں سے آیا؟ اس سیاست سے آیا. تو بڑا آج یہاں پہ بچے بچوں کو دیکھیں، تعویذ کسی گلے آپ دیکھنے کی نہیں، آپ یاد رکھیں تعویذ بچپن سے جو کتاب توحید پڑھتا ہے کلاس ایٹ میں، وہ تعویذ اٹکائے گا. جب وہ پڑھ لیتا ہے کہ نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تعلق تمیم فقط اشرک، جس نے تعویذ اٹکا اس نے شرک کیا، وہ کبھی تعویذ کے قریب بھی جائے گا؟ سبحان اللہ. تو یاد رکھیں جو توحید اور سنت کے ماحول میں رہتے ہوئے بھی توحید اور سنت کو نہیں سمجھتا یا نہیں سمجھنا چاہتا, وہ بعد میں کبھی سمجھ نہ تو سمجھ سکتا ہے, بعد میں سمجھنا مشکل اس کے لیے, اور وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس ملک میں اکٹھا کیا ہے, ہم لوگ یہاں پہ آئے ہیں, یہ کوئی انسیڈنس نہیں ہے. لاکھوں لوگوں میں سے, کروڑوں لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں چنا ہے اور ہمیں یہ توحید اتباع سنت کا ماحول دیا ہے. اگر اس ماحول میں بھی ہماری تربیت توحید و سنت پر نہ ہوئی, یہاں پہ ہم 10-10 سال 20-20 سال 30-30 سال رہ کے جاتے ہیں اور ریال کما کے جاتے ہیں اور توحید اور سنت کو چھوڑ کے جاتے ہیں, اپنے ملک یہ ریال لے کے جاتے ہیں. آزمائش اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑا بہترین موقع تھا, گولڈن چانس جسے کہتے زندگی کا, جو شاید کبھی دوبارہ نہ آئے. یہاں کی اصل بنیاد جو تھی وہ چھوڑ کے گئے ہیں, عمرے بھی کیے, حج بھی کیے, بہت کچھ کیا, لیکن نہ تو یہاں سے توحید کو سیکھا, نہ اتباع سنت کو سیکھا, نہ نماز کا ماحول بنایا. نہ نماز کا ماحول ہے, دکانیں بند ہو جاتی ہیں, یہ حکومت کا ڈنڈا ہے نا کہ نماز کے وقت دکانیں ساری بند, مارکیٹ بند, بزنس میں پتہ ہے دنیا میں جو بزنس مین ہیں وہ ایک ایک منٹ جو ہے اس کو بھی کاؤنٹ کرتے ہیں. تو کسی نے کاؤنٹ کیا, کہا یار تمہیں تو اتنے ملین کا نقصان ہوتا ہے, ان کا ہونے دیں, ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. اور اللہ کا شکر اس ملک کی اکانومی دیکھیں آپ کہاں پہ, ماشاء اللہ ہمارے ترازو میں تو کمی ہو رہی ہے نا, خرید دکان بند ہو گئی 10 منٹ, اور دن میں آپ دیکھیں 2 نمازیں اور تیسری, یعنی 4 نمازیں فجر نماز کے علاوہ, ظہر ہے, عصر, مغرب, عشاء. عام طور پہ عصر کے بغیر آپ چھوڑ دیں آرام کا وقت, 3 نمازیں تو ہوتی ہے نا بزنس کے وقت تقریباً, ان 3 نمازیں کے وقت میں وہ کہتے, کیلکولیشن کرنے والے کہتے ہیں یار آپ کو اتنی ملین کا جو نقصان ہو رہا ہے, جمعہ کے دن آپ چھٹی کرتے ہیں اس میں اتنے ملین کا نقصان ہوتا ہے. انہوں نے کہا ہونے دیں, جمعہ ہماری عید ہے اور نماز ہمارے اوپر فرض ہے, اور نماز ہم پڑھیں گے دکان بند کریں گے, مارکیٹ بند ہو جائے گی, چاہے ہمیں کچھ ملے یا نہ ملے, چاہے ہماری اکانومی زمین میں گر جائے, ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے وہ عزت بخشی, دیکھیں آپ. اور ایسے ملک بھی ہیں, واللہ یہ مسجد ہے, یہ ویڈیو سینٹر ہے, بیچ میں 50 فٹ کا ایک راستہ ہے. واللہ میں خود اس مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا ایک مرتبہ, عشاء کی نماز, گانے کی آواز فل تھی اور وہاں پہ مائکروفون نہیں استعمال کرتے نماز پڑھتے ہوئے پاکستان میں, جو یعنی مساجد تو کرتے ہیں, باقی مساجد میں شاید نہیں کرتے تھے اس وقت, مائکروفون بھی شاید نہیں تھے, چل نہیں رہتے, پتہ نہیں کیا مسئلہ تھا, اور باہر گرمی تھی, باہر نماز پڑھ رہے تھے, گانے کی آواز فل آ رہی, واللہ امام کی آواز نہیں آ رہی تھی, امام کیا پڑھ رہا ہے یار, اتنی شرم تو کر لو. نماز بعد میں نے کہا یہ اللہ کے بندے نماز پڑھ رہے تھے, تمہیں کیا ہے, کیا پرابلم ہے تمہیں, مجھے پتا ہے, مجھے نہ بتاؤ کہ کیا غلط ہے کیا ٹھیک ہے, دھندا کرنے دے ہمیں, کرو دھندا, دھندے میں اگر اس دھندے میں خیر ہے, اگر نماز کے تو بھی تمہیں کوئی شرم و حیا نہیں ہے, نماز کی کوئی قدر نہیں ہے, کم سے کم 10 منٹ لگتے اس کو تو بند کر دوں, پھر چلاتے رہو, جو ہی نماز ختم ہوئی اس کو اس کے گانے بھی بند ہو گیا. ایک تو خود نماز پڑھنے نہیں گئے, ایک جرم, پھر جو پڑھ رہے ہیں اللہ کے گھروں میں ان کو تکلیف دی جا رہی ہے, ڈسٹرب کیا جا رہا ہے, اللہ کے کلام نہیں سننے دے رہے, اس سے بڑھ کر جرم ہے. پانچویں نمبر پہ میڈیا کا ماحول, سیاسی ماحول تو ہم نے جان لیا کہ کتنا اثر ہوتا ہے, میڈیا کا ماحول. آج کل میڈیا دیکھ لیں آپ, چاہے وہ ریٹن یعنی اخباروں کی شکل میں ہو, چاہے وہ ویڈیو کی شکل میں ہو جیسے کہ نیوز چینلز ہیں یا دیگر چینلز ہیں, چاہے وہ سی ڈی کی شکل میں ہو, سی ڈی پلیئرز یا دوسرے جتنی بھی بھرم میڈیا جو ہے, جو ہم سنتے ہیں, جو ہم دیکھتے ہیں, اس کا بڑا اثر ہوتا ہے. اور خاص طور پہ آج کل کے زمانے میں ہمارے بچے, ہم لوگ خود, ہم کیا دیکھتے ہیں, جو ہم دیکھتے ہیں اور جو بار بار ریپیٹڈلی دیکھتے ہیں, اس کا اثر ہمیں ضرور ہوتا, چاہے ہم چاہیں نہ چاہیں, ہم پیدا ایسے ہوئے ہیں. اب دیکھیں مسئلہ ہے آپ کا, یہ ہاتھ ہے, دیکھیں آپ کے ہاتھ میں باڈی بلڈر کے بازو میں کیا فرق ہے, وہ بار بار ایکسرسائز کرتا ہے اپنے بازو کی اور کچھ عرصے بعد اس کے جو گوشت کے پٹھے جو ہیں, مسل جو ہیں, وہ بھر کے آتے ہیں. تو ریپیٹیشن میں وہ چیز ملتی ہے چاہے آپ چاہیں نہ چاہیں وہ چیز آپ کو مل کے رہے گی. اب میڈیا میں ہمیں کیا دکھایا جاتا ہے, اور اللہ یعنی عجب بات ہے, ایک بہترین موقع تھا اگر اس کو خیر کے لیے استعمال کیا جاتا, ایک بہترین موقع تھا ان لوگوں کے لیے جو ان چینلز کے مالکان ہیں کہ وہ ایسا خیر کا دروازہ کھول سکتے تھے وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے. یعنی مسجد کی تعمیر اپنی جگہ پہ, اس میں 500 لوگ نماز پڑھے گا, اور اس کے ذریعے سے جو لوگ یہ کام کرے پوری دنیا پہ ان کو میسج ملتا ہے وہ دیکھتے ہیں. لیکن اس میں ہمیں دکھایا کیا جاتا ہے, ہم اس میں دیکھتے کیا ہے, ہم لوگ ہم سنتے کیا ہیں. ہمارے بچوں کی آنکھیں کھلتی ہیں اور کارٹون دیکھ لیں آپ, کارٹون بچے ہمارے دیکھتے ہیں, بڑے مزے سے دیکھتے ہیں, بڑے خوش ہو کے دیکھتے ہیں, اور ہم لوگ بھی دیکھتے ہیں بعض اوقات, دیکھنے والے جب ہمارا وقت ہم بھی دیکھتے تھے, یعنی بڑے چھوٹے سب دیکھتے ہیں. اس پہ کیا میسج ملتا ہے کبھی سوچا ہے؟ ان کارٹونز میں کیا میسج ملتا ہے؟ اس میں یہ نہ دیکھے کہ بلی اور چوہے کی لڑائی ہے, اس میں یہ ہے, یا اس میں پتہ نہیں پوپ آئی ہے اور اس میں جو مخالف ہے اس میں صرف نہیں, اس میں ان کے پیچھے مقصد ہے. تھوڑا سا آپ دیکھیں بچے جو ہیں جو یہ چیزیں دیکھتے, اور آہستہ آہستہ پھر اگلا سٹیپ جو تھا پھر لڑائی جھگڑے والے ایڈونچر چیزیں, یہ چیز اچھی لگنا شروع ہو گئی. آہستہ آہستہ پھر اور بڑے, پھر ریئلٹی شو آ گئے آہستہ آہستہ, اور پھر گانے بجانے کے شو ریئلٹی شو میں تبدیل ہو گئے. بگ باس ہے, پتہ نہیں وہ کون کون سے ہیں, پتہ نہیں عجیب و غریب نام ہے, پتہ نہیں مصیبتیں آئی ہیں, اور ہمارے جوان دھڑا دھڑ کوئی ٹیلنٹ کے شو ہیں, پتہ نہیں کون کون سے عجیب و غریب, امریکن شو تھا, پتہ نہیں برٹش ہو گیا, پھر ہم پھر میرے بھائی ہو وہ انڈیا میں بھی ہو گئے, پھر عرب کا بھی آ گئے. عجب سی بات ہے, دیکھیں میڈیا کا کتنا اثر ہوا ہے. فیشن چینلز کھل گئے, 24 گھنٹے چل رہے ہیں, اور اس فیشن میں پہلے یہود و نصارا عورتیں ہندو عورتیں آتی تھیں, اب تو مسلمان عورتیں آنا شروع ہو گئی ہیں, ان کا لباس انہوں نے اپنا لیا ہے, اور ہمارے بچے گھر میں دیکھتے رہتے ہیں ہاں کتنا پیارا لباس ہے, کاش میرا بھی ہوتا ہے. ادھر بھیڑیے بیٹھے انسانی شکل میں, درندے بیٹھے, سب دیکھ رہے ہیں مرد عورتیں, اور سب خوش ہو کے اسے مسکرا کے دیکھ رہے ہیں, دل میں وہ پتہ نہیں کیا باطل تمنائیں رکھتے ہیں, وہ کیا اس کو دعا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ میری بیٹی کو کامیابی عطا فرما, یا میری بہن کو کامیابی عطا فرما, یہ دل میں رکھتے ہیں دیکھنے والے, یوں کہتے ہیں. درندے بیٹھے ہیں انسانی شکل میں, اور ہماری بچیاں دیکھ دیکھ کے پریشان ہو جاتی ہیں. ڈراموں میں کیا دکھایا جاتا ہے, فلموں میں کیا دکھایا جاتا ہے, ہیرو ہے اور ہیرو جو ضرور اس کی ہیروئن بھی ہونی چاہیے, لو سٹوری ہوتی ہے, والدین نہیں مانتے, گھر سے بھگا کے لے جاتے ہیں, پھر بھی ہیرو رہتا ہے, اور ویلن اس کو روکتا بھی ہے, وہ ویلن رہتا ہے, وہ برا ہے, وہ برے کام کرتا ہے. اگر ویلن اس کو گھر سے اٹھا لے تو وہ مجرم ہے, ہیرو سے گھر سے بھگا جائے تو وہ ہیرو رہتا ہے. عجب سی بات ہے. اور پھر لڑکی کا حق ہے, اس میں کچھ ہے, لڑکی کا حق ہے کہ اس سے مشورہ لیا جائے, لیکن یہ حق نہیں ہے کہ گھر سے نکل کے اور اپنے خود اپنا جو ہے وہ مقدر, جیسے کہ اپنی تقدیر لڑکیاں خود لکھتی ہیں سبحان اللہ, تو اللہ تعالیٰ نے کیا لکھا ہے, تقدیر لڑکی نہیں لکھتی. ہاں لڑکی کا حق ہے کہ اسے پوچھا جائے, اس کی اجازت لیجیے, والدین کو چاہیے کہ اپنی بچی کی جیسے اپنے فیوچر اور مستقبل اچھا بنانا چاہتے دیکھنا چاہتے ہیں, ان کو چاہیے کہ ان سے اجازت ملے, میری بیٹی ایسا ایسا ہے مشورہ لیں, یہ حق ہے اس کا. لیکن ہماری بیٹیاں دیکھتی ہیں, پھر دیکھتی ہیں ارے اس ڈرامے میں گھر کتنا بڑا ہے, اور ڈراموں میں جو محلات فلمیں دکھاتے ہیں نا, وہ ہیرو کو اپنے بھی نہیں ہو سکتے بعض اوقات, اتنے بڑے پیپر پتہ نہیں بزنس مین کے ہوتے ہیں, پتہ نہیں خاص بناتے ہیں, بعض ایسے سیٹ بناتے ہیں اس میں یعنی کروڑوں روپے لگتے ہیں سیٹ بنانے میں صرف خاص, اور ہماری بیٹیاں بچے بیٹے دیکھتے رہتے ہیں ارے کتنا بڑا گھر ہے, کاش ہمیں بھی ایسے مل جاتا. پھر گاڑیاں دیکھتے ہیں, پھر ان کے لباس دیکھتے ہیں, پھر انٹرمنگ لو سیکس دیکھتے ہیں کہ لڑکی لڑکی کبھی ڈانس کر رہے ہیں کبھی آپس میں, پھر ان کی شادیاں دیکھتے ہیں, ارے اس لڑکے سے کلین شیو ہے, خوبصورت ہے, چمکتا ہوا چہرہ ہے, بڑے گھگریالے بال ہیں, عجیب سی اس نے خوبصورت سی اینک پہنی ہوئی, عجیب سی اس کی خوبصورت گاڑی ہے. اور جب ہمارے بچوں کی شادیاں ہوتی ہیں, دو کمرے ہوتے ہیں, داڑھی والا ہوتا ہے تو پریشان ہوتے ہیں ارے میں کہاں پھنس گئی ہوں, پھر جھگڑے ہوتے ہیں, بعد طلاق کی نوبت تک آ جاتے, پھر ہم چیختے چلاتے ارے اس نے طلاق دے دی, تو کرے گا تو کرے گا کیا, وہ تو رہنا نہیں چاہتے اس کے ساتھ, اس کے تو خوابوں میں, اس خوابوں کو شہزادہ وہ ہے جو مرسیڈیز گاڑی پہ آئے گا, جس کا بڑا محل ہوگا, جو رات کو نائٹ کلب میں جائیں گے, ڈنر باہر کریں گے, اس نے کہا چار دیواری میں رہنا ہے دو کمروں میں, تو پھر ہم چیختے اور چلاتے ہیں. میرے بھائی اتنے ٹیلی فون آتے ہیں, ابھی شادی 2 مہینے گزرے بعد طلاق یہاں تک پہنچ گئے, 2 مہینوں کے اندر کیا بات ہوئی, جھگڑے ہیں گھر میں, پریشان ہیں, اور ڈراموں میں کیا دکھایا جاتا, ساس و بہو کو جھگڑا ہے, ساس کی غلطی ہے، ساس نے یوں کیا ہوا ہے، بہو نے یوں کرنا تھا. چالاک عورتیں جو ہیں وہ جو یعنی چھپ چھپ کے اٹیک کرتی رہتی ہیں، آخر میں ان کو دکھاتے وہی کامیاب ہو گئی ہے، اور بیچارے اچھے لوگ منع کرتے کرتے بھی کچھ نہ کر سکے. یہ چالاکی کہاں سے سیکھ رہے ہیں، یہ جھوٹ کہاں سے سیکھ رہے ہیں، ہمارے بچے کہاں جا رہے ہیں آج؟ تو پھر دیکھیں اس میڈیا میں قبر پرستی جب دکھاتے ہیں، بعض خاص نیوز چینل، بعض خاص چینل ہیں، کیو ٹی وی دیکھ لیں، دوسرے چینل دیکھ لیں، اب خاص اس میں کیا دکھایا جاتا ہے؟ قوالی ہے اس میں شرک ہے، یا حرام گانے بجانے ہیں، یا اس میں قبر پرستی کوئی میلہ دکھا دیا جاتا ہے، یا کسی پیر اور بزرگ کی سیرت سنائی جاتی ہے، اس نے فلان کی، اس نے فلان غار میں رہا، فلان حقیقت کی طرف فلان جنگ میں بھٹکتا رہا. ہمارے بچوں کو یہ دکھایا جا رہا ہے، ہمارے بزرگوں کو یہ دکھایا جا رہا ہے. اور جب آپ دیکھیں محرم گزرا ہے، محرم کے ماتم نے صرف رافضی شیعوں نے نہیں دکھایا، واللہ دکھ کی بات ہے، بعض مسلمان ملکوں میں 10 دن پورے چینلز میں، یعنی بعض جو لوگوں چینل اس کو بھی بلیک کر دیا، سوگ منا رہے اور پورا ماتم دکھایا. نیوز چینل بھی اسی طریقے سے، یعنی کہاں پہ ماتم ہو رہا ہے، کہاں پہ منسیہ ہو رہا ہے، کہاں پہ پتہ نہیں مار پیٹ ہو رہی ہے، کہاں پہ پورا. یار آپ تو اہل سنت ہیں، آپ کو کیا ہو گیا؟ رافضی کرتے ہیں ان کو کر رہے ہیں، جو ہم کہتے ہیں ایران جو ہے وہ دکھایا گیا کیونکہ وہ ملک ہی رافضیوں کا ہے. پاکستان میں کیا ہو گیا؟ مصر میں کیا ہو گیا؟ شام میں کیا ہو گیا؟ لیکن نہیں، میڈیا نے دکھایا. میڈیا آج کل کیا دکھاتا ہے؟ جو لوگ چاہتے ہیں. میڈیا وہ نہیں دکھانا چاہتا جو حق ہے اور سچ ہے. سچ بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو، دکھاتے ہیں کہ حق کیمرے کی آنکھ دیکھے، کیمرہ دکھا رہے، ہم نے کچھ نہیں کہا، یہ کیمرہ دکھا رہے. کسی کے جلسہ دکھایا، جہاں تک آنکھیں جاتی ہوں پوری ایک گلی ہے پوری بھری ہوئی کیمرہ، تھوڑا سا کیمرہ یہاں پہ کریں دائیں جانب خالی، بائیں بھی خالی، دیکھ یوں لگتا ہے کہ پورے کے پورے ملک یہاں پہ اکٹھا ہوا ہے. لیکن ایک روڈ دکھایا جہاں پر لوگوں کا ہجوم تھا، تھوڑا کیمرہ یوں دائیں بائیں نہیں گھمائیں گے کیمرہ، اگر دائیں بائیں گھما دیا تو حقیقت پتہ چل گیا اس کے پاس صرف یہ روڈ ہے، باقی تو خالی ہیں. لیکن آپ کو یہ دکھانا چاہیے تو پوری دنیا سے لگی ہوئی ہے. پاکستان جانا چاہتا تھا پچھلے سال سے پہلے چھٹیوں پہ. دیکھیں دنیا کیا دیکھتی ہے، یہاں پہ بیٹھ کے ہم کیا دیکھ رہے ہیں، مجھے کیا پتا ملک کے حالات کیا، میڈیا سے مجھے پتا چل رہا ہے، ان چینل سے پتا چل رہا ہے. تو جو میں نے اپلیکیشن دی جانے کی، تو ہسپتال کے مالک نے، کلینک کے مالک نے مجھے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کو پاکستان کو جانا چاہتے ہیں، آپ نے جانا ہے تو شہر پہ بچوں کو لے کے آپ، اگر مسلمانوں کو جائیں تو انڈونیشیا چلے جائیں، ملیشیا چلے جائیں، وہ خوبصورت جگہ وہاں پہ. پاکستان میں جا کے اس قتل و غارت میں، خودکش حملے میں، اور کبھی بجلی کا، نہ بجلی ہے نہ پانی ہے نہ آٹا ہے نہ چینی ہے، کیا کریں گے وہاں پہ جا کے؟ میں کہا بھائی میرا ملک ہے، میں نے تو جانا ہے، میرے وائف کے رشتے دار ہیں، ظاہر اپنے بھی رشتے دار میں ملنے تو ہے، جانا تو ہے. اور باقی ہم یہ دکھائے گئے 24 گھنٹے نیوز چینل میں، میڈیا میں، ارے پاکستان تو بس گیا، کوئی اس میں خیر نہیں باقی. آپ پھر میں نے سوچا، میں نے اس کو یہ کہا یار وہاں پہ لوگ تو زندہ ہے نا، وہاں بھی تو لوگ رہ رہے ہیں نا، کیا سارے مر گئے ہیں؟ سارے بھوکے مر گئے، پیاسے مر گئے. جب میں وہاں پہ گیا، لوڈ شیڈنگ، لوگوں نے الٹرنیٹو راستہ نکال دیا جنریٹر کی شکل میں یا دوسرے شکل میں، کوئی نہ کوئی طریقے سے اپنا گزارا کر رہے ہیں. یو پی ایس ایک سسٹم انہوں نے بنایا ہے کہ جب، یعنی عام بیٹری نہیں، بیٹری گاڑیوں والی، بڑی ٹریکٹر کی بیٹری لے لی، اس کو بجلی سے چارج سسٹم بنا دیا، بجلی ہے تو چارج ہو رہا ہے، بجلی ختم ہوئی تو آٹومیٹک گھر کی بجلی، جو پنکھے اور جو ٹیوب لائٹس وغیرہ جلنے ہو چھری ہو، بعض یعنی ایک ایسی بھی چل سکتا ہے اسے، تو انہوں نے اپنا کام کر دیا. مہنگائی ہے، لوگ سروائیو کر رہے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ حرام کھاتے حلال کھاتے وہ الگ بات ہے، لیکن سروائیو لوگ کر رہے ہیں. لیکن میڈیا نے ہمیں کیا دکھایا؟ میڈیا نے مجھے اپنے ملک سے ڈرایا، اسی میڈیا نے مجھے ڈرایا ہے. اور نہ جائے کتنے لوگ ایسے جو اپنے ملک میں جانے سے ڈرتے ہیں، تو ملک کی اکانومی کیسے بنے گی؟ یہ سرمایہ دار جو باہر پڑے ہیں ملک کے، وہ کیسے اپنے ملک میں آئیں گے جب یہ دیکھا تھا کہ خود کچھ حملے ہو رہے ہیں، عدم استحکام ہے، بد امنی عام ہے، اور اس میں یعنی کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے، کوئی بھی وہاں پہ جاتے کسی پر بچے اغوا ہو رہے ہیں، کڈنیپنگ عام ہو رہی ہے، قتل غلط عام ہو رہی ہے، کس بزنس مین کا دل کرے گا پاکستان میں جا کے بزنس کرے؟ دیکھیں ملک کی اکانومی ایسے بنتی ہے نا کہ باہر سے لوگ آتے ہیں، پھر اس میں پیسہ ڈالتے ہیں، پھر فیکٹریز بناتے ہیں، کچھ کام کرتے ہیں، ملک ترقی کرتا ہے. میں آپ کو چھوٹے سے مثال اپنے ملک کی دے رہا ہوں. جب ہم یہ چیز دکھائی جاتی ہے، پھر ہم چیختے چلاتے ہیں ملک کی اکانومی ایسی ہو گئی، ہم لوگ ایسے ہیں، لوگ نہیں تو لوگ باہر پڑے، ملک کو فکر کیسے فکر کریں میرے بھائی؟ آپ لوگ دکھاتے کیا ہے؟ دنیا کیا دیکھ رہی ہے؟ اب ایک سعودی نے جس کو پاکستان پتہ ہی نہیں, کبھی دیکھا نہیں ہے, اس کو کیا تصور ہے پاکستان کے بارے میں, کہ ملک کیسا ہے وہ, یہ ملک اس کا آپ نے دکھایا ہے؟ تو یاد رکھیں یہ میڈیا جو ہمیں دکھاتا ہے سب سچ نہیں, ہاں سچ بھی اس کے اندر ہے ضرور, ورنہ کبھی چل نہ سکتا وہ, لیکن کاہن کی طرح, جیسے اللہ تعالیٰ پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, کاہن ایک سچ بولتا ہے اس کے ساتھ سو جھوٹ بولتا ہے, اور لوگ اس کو ایک سچ کی وجہ سے بس سو جھوٹ بھی مان لیتے ہیں. تو میں یہی گزارش کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ سے ڈریں, اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی ہے, یہ دیکھیں امتحان ہے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اور آپ کیا ہے وہ, یعنی کوئی بھی میڈیا ہو, چاہے لکھنے اخبار میں ہو, اخبار کی شکل میں ہو, یا آڈیو ہو یعنی ریڈیو کی شکل میں, یا ویڈیو ہو نیوز چینل دوسرے چینل کی شکل میں, تو پھر اس کو یہ یاد رکھے کہ اس کو ذمہ داری سمجھ کے آپ, یعنی آپ لوگوں کو کیا دے رہے ہیں, آپ نے حساب بھی دیں اللہ تعالیٰ کو, اور ہمارے بچے جو ہے وہ کیا سیکھ رہے ہیں, دنیا والے کیا دیکھ رہے ہیں, کیسے دیکھ رہے ہیں, اس کا تھوڑا سا آپ کو اللہ تعالیٰ کا ڈر ہونا چاہیے. اور اگر آپ نے اس کو غلط طریقے سے, جیسے کہ عام ہو رہا ہے اس طریقے سے, اس کو یعنی اس پہ عمل کرتے رہے, اور اللہ تعالیٰ کے ڈر کے بغیر اس میڈیا کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے رہے, تو پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت سخت ہے. اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے ظالموں کو, لیکن جب پکڑتا تو پھر چھوڑتا نہیں ہے. یہ تو میں کہہ رہا ہوں نا, یہ اسی ماحول میں ہم نے رہنا ہے, جو ہمیں یہ جو معاشرہ ہے ارد گرد, اس میں ہم نے رہنا ہے, اس میں یہ میڈیا بھی ہے, یہ سیاست بھی ہے, جو کچھ میں نے کہا ہے یہ سب کچھ موجود ہے. اور اگلا جو پوائنٹ ہے وہ ہے پرسنل ماحول. ہر انسان اپنا پرسنل ماحول ہے. آپ کے دوست آپ کا پرسنل ماحول ہے, اور یہ دوست ترقی کرتے کرتے آج ایک چھوٹے سے ڈیوائس میں, ڈیوائس کی شکل میں جو آپ کی جیب میں رہتے اس شکل میں آ گیا ہے. یہ آئی پوڈ, آئی فون, آئی پیڈ, یہ چیزیں, لیپ ٹاپ, نیٹ 24 گھنٹے ڈی ایس ایل کے ذریعے سے کھلا ہوا ہے, اور اتنی انہوں نے یعنی آفرز دی ہوئی ہیں کہ اب پتہ نہیں چلتا کہ آسانی سے آپ آفر لے لیتے ہیں, اور 24 گھنٹے نیٹ کھلا ہوا ہے. انفارمیشن کی آڑ میں آ کے ہمارے بچے کیا کچھ نہیں سیکھ رہے, کیا کچھ نہیں کر رہے. یعنی ایک وقت ہوتا تھا ٹی وی پہ جب چیز بری ہوتی تھی تو چینل چینج کر دیا جاتا تھا, یا اسے بند کر دیا جاتا تھا, یا بچوں کو نکال دیا جاتا تھا, کچھ بھی کرتے جو اس زمانے میں, ہمارے زمانے میں جب کچھ ہوتا تھا. آج کے زمانے میں پرسنل ماحول ہمارا ایسا بن چکا ہے کہ باپ کمپیوٹر کے سامنے بیٹھے, یا لیپ ٹاپ اس کی لیب میں ہے, ماں کچن میں کھڑی ہے تو وہ لیپ ٹاپ کھولا ہوا ہے. کیوں جی, میں جی کوکنگ کی ڈش بنا رہی ہوں اور نیٹ پہ جا کے گھر کے لیے اچھا جو ہے نا وہ کھانا دیکھ رہی ہوں. آج کل انہیں کوکنگ کے چینل بھی کھل گیا نا, ٹی وی سے جانے چھوٹتی تھک گئے تو پھر کوئی مجھے, آپ لیپ ٹاپ لے جا کے آپ آئی فون کے ذریعے کسی بھی ذریعے سے بھی نیٹ کے کنیکٹ کریں, اور آپ وہ کون سی ریسیپی دیکھنا چاہتے ہیں آپ, اور اس کی آڑ میں جا کے دو تین گانے بھی سن لیتی ہیں, دو تین کلپ بھی دیکھ لیتی ہیں, اچھے برے حرام حلال کوئی مشکل وہ بھی ہو جاتا ہے. جو سب سے زیادہ مصیبت ہے کہ ہمارے بچوں کے ہاتھ میں جب یہ لیپ ٹاپ آ جاتا ہے, یا جو آئی فون آ جاتا ہے, یا جو آئی پوڈ یا آئی پیڈ آ جاتا ہے, اور وہ بچے کمبل میں لیٹے ہوئے نیٹ کھلا ہوئے 24 گھنٹے بٹن دبا کے جو کچھ دیکھتے رہتے ہوتے ہیں, اس کا ذمہ دار کون ہے, وہ کیا دیکھ رہا ہوتا ہے؟ آپ تصور کریں جب آپ کی عمر 17 سال تھی, شہوت کا عروج تھا, مختلف قسم کی, اس شہوت کو ختم کرنے کے آپ نے راستے اختیار کیے تھے, آپ کو روکا جاتا تھا, ٹوکا جاتا تھا, آج آپ کیا کر رہے ہیں؟ اپنا زمانہ یاد کریں, اور آپ اپنے بچوں کو کیا دے رہے ہیں؟ آپ کو روکنے والے تھے, جاہل تھے, ان پڑھ تھے, امی تھے, لیکن ہمیں ایک راستہ دکھایا, ہمیں روکتے بھی تھے, ٹوکتے بھی تھے, اور ہم پڑھے لکھے ٹیکنالوجی والے اپنے بچوں کو سہولت دینا چاہتے ہیں, سہولتیں دیتے دیتے اتنی سہولتیں دے دی ہیں کہ آج ہم خود پریشان ہیں. آج ہمارے بچے ہماری بات نہیں سنتے, بات کرتے تو کہتے یار تمہیں کیا پتا, میں نے تو یہ فلانے آرٹیکل پڑھا اس میں یہ لکھا ہوا تھا. بعض بیٹے اپنے باپ کو یہ کہتے, اپنے بیٹے ماں کو کہتی آپ کو کہ آپ تو جاہل ہیں, آپ کے زمانے میں چیز ہوتی تھی, آج کل ترقی کا زمانہ ہے, آج کل یہ فیشن چل رہا ہے, کون ذمہ دار ہے اس کا؟ یہ پرسنل ماحول جو ہے، جو بچہ اپنے بیڈ میں اپنے کمبل میں اس کو لے کے دیکھتا رہتا ہے اور سنتا رہتا ہے، بڑا خطرناک ماحول ہے یہ، اور ہم اس کے ذمہ دار ہیں. اور اس سے بڑھ کر جو خطرہ ہے، آپ ویب سائٹ پہ جائیں، مختلف ویب سائٹس ہیں، بعض ایسی ویب سائٹس ہیں جس میں خود کچھ حملے کا راستہ دکھایا جاتا ہے، برین واش کیا جاتا ہے، اور ہمارے بچوں خود کچھ حملہ وار بنا دیتے ہیں، خود کچھ حملہ وار بن رہے ہیں ہمارے بچے. خروج کا راستہ، خوارج کی تعلیم کہاں سے آ رہی ہے؟ بعض ویب سائٹ بنی ہوئی، آپ جائیں وہاں پہ دیکھیں کس طریقے سے قرآن مجید کی آیات کی غلط تعویل پیش کرتے ہیں، اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلط تشریح کرتے ہیں، اور ضعیف احادیث کے سہارے پر. آج ہمارے بچے کہاں پہ ہیں؟ دعوت اور تبلیغ کے نام پہ نیٹ استعمال کیا جاتا ہے، اور لوگ اپنا علم حاصل کر رہے ہیں اس نیٹ کے ذریعے سے، بغیر کسی استاد کی سرپرستی میں، بغیر کسی، نہ تو والد جانتا ہے کہ کیا ہے علم شریعت، دین کا علم کہاں سے لیا جاتا ہے، کیسے لیا، اس کو کیا پتا کب اس نے حاصل کیا. بچہ کہتا ہے دیکھیں میں نے یہ سائٹ پڑھا، اس میں یہ قرآن مجید کی آیات ہے. میرے بھائی بعض رافضی ویب سائٹس ہیں، میں حیران ہو گیا ہوں، وہ اپنی رافضیت جو ہے رفض کے نام سے نہیں پھیلا رہے، دین کے نام پہ اور قرآن کے نام پہ پھیلا رہے، قرآن کی آیات تشریح میں اپنے وہ زہر گھول دیتے ہیں بیچ میں، وہ اور بچے پڑھ رہے ہیں. یہ ماحول کی قسمیں تھیں، اور سب سے زیادہ مؤثر میں نے کہا ہے، جیسے پہلے میں عرض کر چکا ہوں، گھر کا ماحول ہے. اور گھر کا ماحول اگر اچھا ہو، یاد رکھیں، گھر کا ماحول اگر اچھا ہے تو پھر نیچرل ماحول ہے، طبعی ماحول یا سوشل، گھر سوسائٹی کا ماحول ہے، اسکول کا ماحول، مسجد کا ہے، سیاسی ماحول، میڈیا کا ماحول یا پرسنل ماحول، جتنی بھی یہ چیزیں ہیں ساری، یہ ساری درست ہو جاتی ہیں. یہ ساری غلط ہو، گھر کا ماحول اچھا ہو، ٹھیک ہو، اور اچھا کیسے ہوگا انشاءاللہ میں بتاتا ہوں اگر وقت ہے تو، اور کیسے اپنے گھر کو آئیڈیل ماحول بنائیں، کیسے ہمارا گھر آئیڈیل ہو سکتا ہے، کہ یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ سب ختم ہو جائیں، اور یہ ساری چیزیں ایک طرف، گھر کا اچھا ماحول ایک طرف، اگر یہ دونوں تضاد پیدا ہو جائے تو گھر کا ماحول باقی بہترین رہتا ہے. تو گھر کا ماحول جو ہے وہ زیادہ مؤثر ہے، اور خاص طور پر والدین جو ہے وہ گھر کے ماحول کے سربراہ ہیں. والدین کو اچھا ہونا چاہیے، یاد رکھیں میرے بھائیو، جب تک میں اور آپ اچھے نہیں ہوں گے ہمارا گھر اچھا نہیں ہو سکتا. جتنی خطرناک میں نے باتیں کی ہیں، یہ ان سب اس خطرناک ماحول میں ہم سب رہ رہے ہیں. اپنی زندگی جیسے بھی ہم گزار چکے ہیں، گزار رہے ہیں، جو بقیہ زندگی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں وہ بھی خیر میں گزر جائے، توحید اور سنت میں گزر جائے، ایمان پہ گزر جائے. ہمارے بچوں کو ہم کیا دے رہے ہیں؟ ان کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ تو یاد رکھیں، گھرانہ کیسا ہے، گھر کا ماحول سے گھرانے کی بات ہے، گھرانہ کیسا ہے، جیسے والدین ہیں. تو گھر سے پہلے والدین کیسے ہیں اور کیسے ہونے چاہیے؟ اسی لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے خاوند کے تعلق سے، یعنی جب بچے سے پہلے میاں بیوی ہوتے ہیں نا، تو میاں بیوی کے لیے ازدواجی زندگی ضروری ہوتی ہے. تو ازدواج شادی کے لیے، ازدواجی زندگی کے لیے دیکھیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب تمہارے پاس کوئی ایسا شخص آئے رشتہ لے کے جس کے دین اور خلق سے تم راضی ہو، دیندار ہو، اچھے اخلاق والا ہو، اور اس کے دین اور اخلاق، حسن اخلاق سے تم راضی ہو، یعنی اچھے ہو، فزوجوہ ہو، تو اس کی شادی کر دو، رشتہ دے دو اسے. اگر ایسا نہیں کرو گے لا تفعلوا تک فتنۃ و فساد عریض، اگر ایسا نہیں کرو گے تو بہت بڑا فتنہ ہوگا اور فساد عریض ہوگا، وسیع اس کے اثرات ہوں گے، بڑے خطرناک اثرات، اور یہ فساد عام ہو جائے گا. اگر اچھے لوگوں کو شادی نہیں ہوگی تو اچھے لوگ کیا ہو جائے، کیا کریں گے؟ ان کے خون میں شیطان دوڑتا ہے. جب اچھے لوگ بھی برائی پہ اتر آئے، اچھے دین والے، اچھے اخلاق والے، دین میں نقص پیدا ہو جائے اور اخلاق ان کے برے ہو جائیں ہماری وجہ سے کہ رشتوں کو نہیں ملا، تو پھر ذمہ دار ہیں کہ نہیں؟ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شادی سے پہلے خاوند کو دیکھو کیسا ہے، دین اور خلق، اگر آپ کی بیٹی آپ کی بہن کی شادی دیندار انسان سے اچھے اخلاق والے انسان سے ہوتی تو پھر آپ فکر نہ کریں. بعض دولت کو نہ دیکھیں, اگر دیکھ رہے سب سے پہلے دین کو دیکھیں, اخلاق کو دیکھیں. کتنی ایسی بیٹیاں ہیں جو بڑے گھرانوں میں کسی مال کے اعتبار سے بڑے گھرانے ہیں, وہاں پر لونڈیوں کی طرح رہتی جیسے کہ لونڈیاں ہوتی ہیں. اور کتنی ایسی بچیاں ہیں جو چھوٹا سا گھر ہے لیکن دیندار خاوند ہے, حسن اخلاق والا خاوند ہے, واللہ اس چھوٹے گھر کو جنت سمجھتی ہے. خاوند جب بھی آتا ہے مسکرا کے آتا ہے, کوئی چھوٹا موٹا تحفہ لے کے آتا ہے. اگر یہ چھوٹا تحفہ جو ہے کھجور کے ایک ڈبے کیوں نہ ہو, ایک ریال کی کچھ لے کے آتا ہے. اور وہ بڑے گھرانے والے سوائے تانوں کے صبح شام تم کیا لے کے اپنے گھر سے, تم کون سی لینڈ لارڈ کی بیٹی ہو, تم کون سے تانوں میں اس کو آدھا مار دیا جاتا ہے اور نوکرانی بنا کے گھر میں لونڈی سمجھ کر حقارت نظر سے دیکھا جاتا ہے. دیکھ الا رحم اللہ, میں سب کی بات نہیں کر رہا, الا رحم اللہ اچھے لوگ بھی ہیں اور ان چھوٹے گھروں میں برے لوگ بھی ہیں, لیکن عام بات میں کر رہا ہوں. ہمارا جو معیار نظریہ ہے وہ اور ہے, اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں حکم دیا ہے وہ اور ہے. فزوجو فعل امر ہے, بیوی کے تعلق سے نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عورت کی شادی کی جاتی ہے اس کے مال کو دیکھ کے, نسب کو دیکھ کے, حسن جمال کو دیکھ کے. فغفر بذات الدین تربت یداک, دیندار عورت سے کامیاب ہو جا. سبحان اللہ, تربت یداک عربی محاورہ ہے جس میں ظاہر معنی ہے کہ تمہارے ہاتھ ہلاک ہو جائے یا تمہارے ہاتھ جو ہے وہ آلود خاک ہو جائے ہاتھ, یعنی تم کامیاب ہونا چاہتے ہو, ناکامی سے بچنا چاہتے ہو, تو یہی تمہارا راستہ ہے. فغفر بذات الدین, چار چیزوں کے لیے عورت سے شادی کی جاتی ہے, اس کی خوبصورتی, اس کا مال, اس کا نسب, اس کا دین. فغفر بذات الدین, کامیاب ہو جائے.